السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. ہر صاحب ایمان کی دل کی کلی کھل رہی ہے، ہر چہار طرف رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کے لیے طبیعتوں کے اندر تکدر کو دور کرنے کے سامان فراہم کیے جا رہے ہیں. اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اپنے شب و روز زندگی کے معمولات سے واقف ہے، لازم ہے کہ وہ تو اس ماہ مبارک کا ٹوٹ ٹوٹ کر انتظار کرے، استقبال کرے، اس کی تیاری کرے. اور بحیثیت مجبوری اللہ کے ساتھ رابطے کی جو شکلیں رمضان المبارک میں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، باہم پہنچائی جاتی ہیں، ان تمام امور کے اوپر نہ صرف یہ کہ پہلے سے ان کا احاطہ کرے، بلکہ ان تمام حوالوں سے اپنی زندگی کو اس ماہ مبارک میں مکمل طور پر تبدیل کرنے کا، یکسوئی اور تمانیت کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرنے کا ایک ایسا فیصلہ کرے کہ فیصلے اور ارادے کے بعد تو پھر رمضان المبارک کا کام ہے، اس کے شب و روز اور معمولات کا، کہ وہ انسان کی زندگی کو، اس کے سوچ کے زاویوں کو، نقطہ نظر کو تبدیل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائیے اور رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. یعنی ماہ مبارک کے طلوع ہونے سے دو مہینے پہلے آپ کی طبیعت کا یہ اشتیاق چھلکا پڑتا ہے اور اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے طبیعتوں کو جس طرح آمادہ ہونا چاہیے، اس دعا میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. گویا پوری امت کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا فہم کچھ کم ہو، وہ فہم پیدا کرے کچھ مطالعہ کر کے، کچھ لوگوں سے رجوع کر کے، تاکہ اس کی برکتوں کو سمیٹا جا سکے، اس کی رحمتوں کا سزاوار ہوا جا سکے، اس سے مغفرت کے پروانے حاصل کیے جا سکیں، اور دوزخ سے آزادی اور نجات کون شخص اس کا متوالا نہ ہوگا، اس جانب چلا اور بڑھا جا سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق اور انتظار اور بحیثیت مجبوری اس دعا کے اندر جو اشتیاق چھلکا پڑتا ہے، اس کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے، اپنے منبر کی طرف بڑھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو لوگوں نے سنا آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا آمین. پھر آپ دوسری سیڑھی پر پہنچے پھر آپ نے آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے آمین کا کلمہ سنا، تاکہ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رنجا فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آمین، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بالکل انوکھی سی صورت ہمارے سامنے آج آئی ہے. آپ کی زبان مبارک سے تین مرتبہ ہم نے آمین کا کلمہ سنا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی بات ایسی ہم نہ جان سکے سمجھ سکے کہ جس سے یہ مفہوم آشکار ہوتا کہ یہ آمین کس بات پر کہی گئی. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو آپ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ آمین. فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آمین، تاکہ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آمین. بہت سے لوگ اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے حضرت جبریل امین ایک بدعا فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گرہ لگا رہے ہیں، اس کی تصدیق فرما رہے ہیں. حالانکہ بات اس سے مختلف ہے. جب چاروں طرف بہار کا موسم ہو، پورا معاشرہ دور تک پھیلا ہوا سما گل و گلزار بنا ہوا ہو، ہر گرا پڑا بیج بھی برگبار لا رہا ہو، جب چٹانیں بھی سبزہ اگل رہی ہوں اور پتھروں سے بھی سبزے کے نمو نظر آتی ہو، چاروں طرف کے ان حالات کے اندر اگر کوئی بیج واقعی گرا پڑا رہ جائے، برگبار نہ لا سکے اور اپنی نمو اور افزائش کا سلسلہ شروع نہ کر سکے، تو اس کے لیے کسی بدعا کی ضرورت تو نہیں. حالات میں ایک سازگاری موجود ہے، چاروں طرف اس کی گنجائش نظر آتی ہے، پورا معاشرہ لہلہا رہا ہے، اس میں اگر کوئی بیج ایسا رہ جائے تو بدعا کی نہیں بلکہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ اس قابل تھا کہ گرا پڑا رہ جائے، اس کو ہلاک ہی ہونا چاہیے. بالفاظ دیگر اس حدیث کے اندر بھی اس حوالے سے ترغیب موجود ہے. تحریر کی ایک پوری دنیا آباد ہے کہ رمضان المبارک کو سمجھو، اس کے شب و روز کو جانو اور پہچانو، اس میں جو کچھ پنہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلاؤ، اپنے رب سے رجوع کرنے کے جو عنوانات ہو سکتے ہیں ان سب عنوانات کے لیے سارے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، سارے دروازے دوزخ کے بند کر دیے گئے ہیں، سارے شیاطین قید کر دیے گئے ہیں. مطلب یہ کہ نیکی کرنا آسان ہو گیا ہے، سہل ہو گیا ہے، برائی کرنا اور گناہ کرنا حالات کے اندر اس کے لیے ایک ناسازگاری موجود ہے، طبیعتوں کے اوپر ایک گرانی جو پہلے نہ بھی ہوتی ہو ایک گرانی سے پائی جاتی ہے. اس لیے اس مہینے کا ٹوٹ ٹوٹ کر استقبال کیا جائے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو رمضان المبارک میں چند روز موجود ہیں، کم از کم پانچ دن تو کہے جاتے ہیں کہ موجود ہیں، اور پانچ دن تو ایک پوری دنیا ہے. یعنی جو شخص یہ ارادہ، مصمم ارادہ کر لے، یہ نیت دل کی گہرائی کے اندر اس نیت کو سمو لے کہ گزرے بہت سے رمضان المبارک لیکن اس ماہ مبارک کو گزرنے نہیں دینا، اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، مزمر ہے، پنہا ہے، سمٹا ہوا ہے، ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا ہے. یعنی اس کی تیاری کی ضرورت ہے، ذہن و دل کی دنیا میں اس کے استقبال کی ضرورت ہے، دل و دماغ کی دنیا میں جو کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جو منکرات کے جھاڑ جھنکار نظر آتے ہیں، جو معصیت کا ایک طوفان اٹھے ہوئے ہیں، جو گناہ کے لیے لذت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے حوالے سے اس طرح بڑھنے میں کوئی قزغن نظر نہیں آتی ہے، ان تمام چیزوں کو انسان اگر اپنے سامنے رکھے تو اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام موجود، لہذا اس اہتمام کی ضرورت ہے اور استقبال کی ضرورت ہے. وہ جو عظیم الشان خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی استقبال رمضان کے لیے، ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ ہر لفظ سے رہنمائی انسان حاصل کرے، طبیعتوں کے اندر ایک گداس پیدا ہوا محسوس کرے، ایک خوف کی اور خشیت بھی کی بھی کہ مہینہ کہیں واقعی گزر ہی نہ جائے جیسے پہلے گزر جاتے رہے ہیں، تھام کی اور پکڑ کے تو نہیں رکھا جا سکے گا، اس کو تو جانا ہے چلا جائے، وائے افسوس، پھر نوائے ناکامی، پھر ہاتھ ملتے رہنا بےمانی ثابت ہوگا. لہذا اس اعتبار سے اس ماہ مبارک کی تیاری کی، استقبال کی ضرورت ہے. اور وہ جو عظیم الشان خطبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری شب صحابہ کرام کو جمع اور اکٹھا فرمایا اور وہ مارکۃ العرا خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی جس کے ہر لفظ کے اندر ایک پیغام موجود ہے، کرنے اور کر گزرنے کا ایک عنوان موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت، اور جس کا تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی اور نجات. آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے، شب قدر جس کو قرار دیا گیا، اس رات میں کھڑے رہنا، اپنے رب سے لو لگانا، طبیعت مانتی نہ ہو، دل متوجہ ہوتا نہ ہو، جسم جان ساتھ دیتے نہ ہو، آنکھوں کی اور کانوں کی اور زبانوں کے درمیان، زبان کے درمیان کو رشتہ قائم ہوتا نہ ہو، نیند کے غلبے بھی ہوتے ہیں، زوف اور عمر کی صحت کی بیماریاں اور سب چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ایک رات اس میں ایسی ہے. کتنے گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، چند ساعتوں، چند لمحات کی راتیں جو ہم بسر کرتے ہیں، وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر جو اپنے رب سے لو لگانے کی کوشش کرے. کہ مطلب کیا ہے اس کا، کہ شب قدر کا ہزار مہینوں سے بہتر ہونا، گویا بندگی رب کی مسافت جو عام دنوں میں شاید ہزار مہینوں میں بھی طے نہ ہو سکے، اور بندہ اپنے رب سے قربت کی منزلیں ہزار مہینوں بھی پار نہ کر سکے، اس ایک رات کی چند ساعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے وہ ساری برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں سمو دی ہیں کہ اس ایک رات کے اندر ہزار مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. یعنی بندہ اپنے رب سے قربت کی ان تمام نشانات منزل کو دیکھتا ہوا اور منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے. کس قدر سلوک کا معاملہ ہے، کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شعبان کی آخری شب کو، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ توجہ دلا رہے ہیں، متنبع فرما رہے ہیں، دلوں کی دنیا کو آباد کر رہے ہیں، اس ماہ مبارک کی قدر کرو کہ جو چند ساعتوں کے اندر طلوع ہونے والا ہے، اور دل و دماغ کی دنیا میں اسی کو اول اور اسی کو آخر قرار دو کہ زندگی اسی ڈگر کے اوپر گزرنی ممکن، آسان اور سہل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر بارگاہ رب العزت سے اس افطار کرانے والے کو بھی اس روزے دار کے روزے کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے. صحابہ کرام کا گروہ عجیب و غریب گروہ تھا، نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے، نیکی اور خیر کا کوئی عنوان ترک نہ کرنے، چھوڑ نہ جانے، اس تک پہنچنے کی ایک سبیل، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک مسلسل خواہش موجود تھی. حضرت سلمان فارسی راوی ہے نا اس خطبے کے، اس حدیث کے، انتہائی گئے گزرے کسموپرسی کا عالم، سارے صحابہ کی ایک ہی کیفیت تھی، بے قرار ہو گئی یہ بات سن کر، اور عالم بیتاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اگر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائیں تو اس کے اجر میں تو کوئی کمی ہوگی نہیں، اس کو تو روزے کا اجر ملے گا، اس نے تو روزہ رکھا ہے، لیکن جو افطار کرائے اس کو بھی اس کے روزے کا اجر ملے گا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضور تو ہم جیسے گئے گزرے لوگ، حالات کے ستم رسانی کے شکار لوگ، جنہیں اپنی افطاری کا سامان بھی میسر نہیں ہے، وہ بھلا دوسروں کو کیا افطار کرائے؟ تو کیا ہم اس اجر سے، اس عظیم ثواب سے، اس صلے سے اور خیر کے اس کام سے محروم رہیں گے؟ دیکھیں کیسی تڑپ ہے نیکی کی طرف جانے کی، کیسی کسک ہے نیکیوں کا انبار لگانے اور دامن کے اندر سمیٹ لینے کی۔ فوراً بول پڑے جب یہ بات سنی ہے اور اپنی کیفیت سے پورے طریقے سے واقف اور آشنا ہے کہ کیا ہم اس سے محروم رہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم لسی کی ایک گھونٹ پر، یعنی دودھ کی ایک گھونٹ نہیں کہا، دودھ میں بھی پانی ملا کر، لسی کی ایک گھونٹ پر یا پانی کی ایک گھونٹ پر بھی کسی کو افطار کراؤ گے تو اس اجر سے اور صلے سے محروم نہ رہو۔ ہاں اگر کسی کو دسترس حاصل ہے، کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو روزے محشر حوض کوثر پر جام کوثر سے وہ فیضیاب ہوگا اور اپنی جائے مقام تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو کوئی پیاس تک محسوس نہ ہو۔ یعنی اس ایک بظاہر سوال سے اور جواب اور وضاحت سے یہاں صحابہ کرام کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ مقام صحابہ ہے کیا؟ جو نیکی کی تڑپ ان کے اندر ہے، جو اللہ کی طرف چلنے اور بڑھنے کا عنوان ان کی طبیعتوں کے اندر اور رگ و ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ 20 خطبے میں بول پڑے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی اس کی وضاحت ہو جائے اور بات دو ٹوک سامنے آ جائے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اصلاً تو اس ماہ مبارک کی برکت قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے، اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے جائیں، تو مہینوں میں اس سے بہتر مہینہ کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا، جو پہلے سے بابرکت ہے، جو پہلے سے رحمتوں کا خزانہ ہے، جو پہلے سے ہدایت کا مرقع اور مرصع ہے، جس میں پہلے سے حق اور باطل کے حوالے سے دلائل موجود ہیں، ایک فرقان کی صورت میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، ایک پیمانے کی صورت میں جان لوگوں تک بتا دیا گیا ہے۔ تو وہ ماہ مبارک جو نزول قرآن کی وجہ سے پہلے سے بابرکت تھا، اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ روزے بھی فرض کیے کہ اس کو نور علی نور بنا دیا جائے، اس کے فیض کو دو چند کر دیا جائے، اس کی رہنمائی کے نتیجے میں کوئی رہنمائی سے محروم نہ رہ سکے، اس کی ہدایت اس طریقے سے چاروں طرف سے انسان کو گھیر لے کہ اس کے بعد ہدایت کا کوئی اور عنوان زندگی میں باقی نہ رہے، شب و روز کے ایک ایک لمحے کے اندر انگنت دروازے کھلے ہوں جس سے ہدایت پائی جا سکے، رب سے رجوع کیا جا سکے، تعلق باللہ کی استواری ہو سکے، اور اپنے گناہوں کے حوالے سے، معصیت کے حوالے سے، سیاہ کاریوں کے حوالے سے اپنی اصلاح کا، تزکیہ نفس کا اور رب کی طرف چلنے اور بڑھنے کا پروگرام ترتیب دیا جا سکے۔ یہ اس خطبے کے اندر ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا تو جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان بھی ہوں گی، لیکن دو باتیں جوڑ کر اگر آپ دیکھیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ۔ ہم گزر جاتے ہیں، کہنے والا بھی، سننے والا بھی، پڑھنے والا بھی، نہ جاننے والا بھی، ہمدردی رہا ہے غم ہم، لیکن کبھی ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر، ٹھہر کر سوچے تو صحیح مطلب کیا ہے اس کا، کس سے ہمدردی کی جائے؟ بھائی نام بتائے نا اس کا۔ ہمدردی تو اسی سے کی جاتی ہے جو ہمدردی کا مستحق ہو، ہر اہرے غیرے سے تو ہمدردی نہیں ہوتی، اور ہمدردی کے مستحق تو چاروں طرف ہمارا معاشرہ، مجبوروں کا معاشرہ ہے، گئے گزرے لوگوں کا معاشرہ ہے، محروموں کا معاشرہ ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کا معاشرہ ہے، جن کو دو وقت ٹھیک سے کھانے کو میسر نہیں آتا، چادر سر کی طرف لے جائیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کی طرف لے جائیں تو سر، ان لوگوں پر مشتمل معاشرہ، ان سے ہمدردی کی جائے نا، کیسے کی جائے ہمدردی؟ ٹھیک ہے ہمدردی کے دو بول بھی ہمدردی قرار پاتے ہیں، دلوں کو پسیجنے کے لیے، زخموں میں پھایا رکھنے کے لیے، اور انسانوں کے دلدر اور اس کی کتھا کو سن کر دلدر دور کرنے کے لیے ہمدردی کے دو بول بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل بھی اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں اس پاہ وارک کے اندر جس طرح کھلی کتاب کی طرح سامنے آتی ہیں. ہمدردی اور غمخاری کا کیا مطلب؟ لوگ غموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کمرے لوگوں کی دوہری ہو گئی، کم عمروں کے اندر لوگ بوڑھے ہو گئے، غموں کے بوجھ نے ان کو ہلکان کر دیا، ان کے غموں کا بوجھ ہلکا کیا جائے، ان کے ہلکان ہونے والی طبیعت کو اثر نو بحال کیا جائے، ان کا غم بٹایا جائے، ان کے غم کے اندر غمخاری شریک ہوا جائے. اور اس ماہ مبارک میں اس کے انگنت مواقعات. لیکن میں ایک دوسری بات سے بھی اس کو جوڑتا ہوں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانا، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں افطار پارٹی کا اور افطار ڈنر کا ایک کلچر موجود ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس کو رہنا چاہیے، اچھا ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میں جب افطار پارٹی کرتا ہوں تو اپنے جیسے لوگوں، اور چاہتا ہوں کہ ذرا مجھ سے بھی بڑے اسٹیٹس کے لوگ اگر آ جائیں، ذرا افطار پارٹی کو چار چاند لگ جائیں گے، فائیو اسٹار افطار پارٹی، ہر شخص اسی کوشش میں ابتلا ہے کہ فائیو اسٹار افطار پارٹی کی جائے. اور معاشرے میں سارے گرے پڑے لوگ ہیں، ہمدردی کے مستحق لوگ ہیں، غمخاری کے حوالے سے سوالیہ نشان بنے ہوئے لوگ ہیں. یعنی کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے گھر کے ارد گرد جہاں آپ کی رہائش ہے، یہ جب آپ اپنی رہائش سے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، چہرے اور شناسا نظر آتے ہیں، یہ جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، جس کاروبار میں جن لوگوں سے واسطہ آپ کو پیش آتا ہے، دفتروں میں بیشتر لوگ تو گرے پڑے ہی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی قلیل ہوتی ہیں، آمدنیاں بھی قلیل ہوتی ہیں، اور جو محنت اور مشقت بھی زیادہ کرتے ہیں. چلیے ابھی تو چار پانچ دن باقی ہیں، اپنے دفتر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، گلی محلے کے حوالے سے، مسجد کے گرد و نواح کے حوالے سے، ایسے لوگوں کی ذرا فہرست بنائیں. کتنے ٹھیلے والے آپ کو روز نظر آتے ہیں جن سے آپ سودا بھی لیتے ہیں، کتنے چھابڑی والے دکھائی دیتے ہیں، یہ سامنے سڑک بن رہی ہے نا، یا جو کچھ بھی بن رہا ہے، آپ دیکھیں گے رمضان میں بھی اسی طرح گرمی کے اندر، پسینوں کے اندر نہائے ہوئے لوگ، گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے لوگ، اور ہر ہر حوالے سے ان تمام چیزوں میں لتھڑے ہوئے لوگ کے جو چاروں طرف موجود ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان سے یہ ہمدردی کے مستحق نہیں، ان کے غموں کو نہیں بانٹنا. اگر ذرا آپ ایسے لوگوں کی فہرست بناتے چلے جائیں، مسجدوں کی جو خدمت کرتے ہیں، دین کے حوالے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، چاروں طرف آپ سڑک پر نکل جائیں، ایک دو تین چار موچی مل جائیں گے جو میرے اور آپ کے جوتے گاڑتے ہیں. کبھی سوچا کہ ان کو بھی افطار پارٹی میں بلانا چاہیے، اور جس کو چاہے بلائیں آپ، میں نہیں کہنا کہ کیا کرے کیا نہ، طبقاتی افطار پارٹی نہ کریں، سب کو بلائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 10-15-20 آدمیوں کے آپ فہرست بنائیں گے تو خود ہی سوچنا پڑ جائے گا کہ ان کو کیسے بلاؤں میں. کسی چھابڑی والے سے، کسی موچی سے جب آپ جا کر یہ کہیں گے کہ قبلہ آج شام کو یا کل شام کو میرے ساتھ افطار کرے، وہ تو ہور نقص ہو جائے گا، بہت چکا ہو جائے گا. اگر اس کو کہنا آتا ہوگا تو کہہ بیٹھے گا کہ آپ نے تو رانگ نمبر ڈائل کر لیا ہے، کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی مجھ سے تو کبھی کسی نے ایسی بات کی ہی نہیں ہے، میں تو اس معاشرے کا ایسا گیا گزرا انسان ہوں کہ جس کو انسانیت کے مرتبے پر لوگ فائز ہی نہیں سمجھتے. یہ دعوت کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے. ویسے دعوت کے اعتبار سے اس کی بھی اہمیت ہے، جن لوگوں پر آپ دعوتی کام کرتے ہیں، جن لوگوں سے آپ رابطہ رکھتے ہیں، جن لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ برائیاں ان سے ہٹ جائیں، جن لوگوں کے اندر آپ نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ پاتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا، ان کو بھی افطار پارٹی میں بلائیں. اگر یہ منصوبہ آپ ان چار پانچ دنوں میں بنا کر اپنی جیب کے اندر رکھیں اور پھر تمام چاروں طرف کے معاشرے پر نظر ڈالیں، تو یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ. ویسے تو الحمدللہ اس ماہ مبارک میں لوگ انفاق بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب پر نظر رکھیں، اپنے اہل خانہ خاندان پر نظر رکھیں، اپنے دوست و احباب کی انجمن پر نظر رکھیں، اپنے محلے اور آس پڑوس میں رہنے والوں پر نظر رکھے، معلوم ہے ہمیں سب لوگ کس حال کے اندر گزر بسر کر رہے ہیں. ایک سفید پوشی کا ایسا بھرم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اس سفید پوشی کے پیچھے جو انسان چھپے ہوئے ہیں، طویل داستانیں ہیں لوگوں کے غموں کی اور دکھوں کی اور محرومیوں کی اور مجبوریوں کی. یہ ماہ مبارک طلوع ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے. روزہ افطار کرا کے اس کے ثواب کے اندر شریک ہونے اور اس کو معاشرے کے اندر جو مقام ہونا چاہیے اس کے مطابق اس طرف بڑھانے کا مہینہ ہے. اور یہ بات تو بار بار میں نے عرض کی ہے اور جی چاہتا ہے بار بار عرض کروں اس کو. 30 روزے رکھیں گے نا یا 29 رکھیں گے؟ یہ 30 روزے 60 بھی ہو سکتے ہیں، میں نے 60 روزے رکھے، 30 کی افطار کرائیے نا. پھر کبھی کبھی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو فلاں آدمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے روزے کا ثواب مجھے ملے تو بڑا، اس کا تو کم ہوگا نہیں، اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فلاں لوگ اپنی طبیعت، اپنی مزاج، اپنے اخلاق، اپنی دینداری، اپنے ایثار، اپنے قربانی، میرے تاثر کے مطابق، آپ کے خیال میں اپنے حسن ظن کے مطابق فلاں آدمی بھلا آدمی نظر، اس کا روزہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہوگا نا، میرا بنائے فہرست ایسے لوگوں. ٹھیک ہے، اویلیبل سارے لوگ نہیں ہوتے، میسر نہیں آتے، لیکن ایک خواہش تو پالے، ایک تمنا اور آرزو کو تو گنجائش دے، ایک منصوبہ تو. یہ استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے، 4-5 دن پہلے سے اس کے استقبال کے یہ سارے کام ہمیں کرنے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی بہت سا خیر ہم سمیٹیں گے، بہت سی بھلائیوں کی طرف ہم بڑھیں گے. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں فرما رہے ہیں جو میں نے بالکل ابتدا میں عرض کی ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دی، ایک تڑپ ہے رمضان تک پہنچنے، ایک کشک ہے کہ رمضان مل جائے کسی طریقے سے، ایک آرزو ہے کہ رمضان رہ نہ جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. زندگی کس کی وفا کرتی ہے؟ یہ تو موت ہے کہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور پھر بالآخر اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور زندگی موت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور اصل زندگی کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئیں اصل سفر شروع ہوا، موت کی آغوش میں جا کر اور موت کے دروازے سے گزر کر اصل اور حقیقی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. کس سے مخفی ہے یہ بات؟ ہے کوئی ضمانت اس بات کی؟ کوئی دے سکتا ہے گارنٹی اس بات کی کہ کہنے والا اور سننے والے یہ 4-5 دن بھی ان کو میسر آئیں گے، اس کے بعد رمضان دعا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی آرزو، اپنی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آرزو، تمنا، کوشش، صحیح جد و جہد، منصوبہ، استقبال، یہ دل و دماغ کی دنیا میں اتارو تو صحیح، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو تو صحیح، ان رویوں کا خوگر بننے کی نیت اور ارادہ کرو تو صحیح. پھر یہ ممکن ہے 4-5 دن نہ ملے، ارادے اور نیت کے حوالے سے جنتوں کا سفر آسان ہو جائے، ان راہوں پر چلنا، ان راہوں سے گزرنا، ان نشانات منزل کو دیکھنا ممکن ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک کی اس آمد کا دل و دماغ کی گہرائیوں سے استقبال کیا. ناگزیر ہے کہ ذہن کی ایک فضا بنانے کے لیے احادیث کے جو مجموعے مولانا سید مولانا مودودی کا بھی صیام رمضان کے حوالے سے، کتاب الصوم کے حوالے سے ایک مجموعہ ہے، احادیث کے مجموعے کا مطالعہ کیا جائے. اس موضوع پر لٹریچر موجود ہے، سرکولرز آتے ہیں، ان تمام حوالوں سے یہ جو قرآن پاک کی آیات میں نے پڑھی ہیں یا اور آیات موجود ہیں اس طریقے کی، ترجمے سے، تفسیر سے اس سے رجوع کیا جائے. ہم کمزور لوگ ہیں، غفلت کا شکار لوگ ہیں، بہت ہی گئے گزرے لوگ، دنیا کے اندر غرق ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. بعض اوقات آدمی اچھی سی مجلس کے اندر ارادہ بھی کر لیتا ہے، پھر بھول کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرف چل نہیں پاتا ہے. دیکھیے میں ایک بات اور عرض کروں، یہاں پر بھی ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے 60 رمضان المبارک دیکھے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ 60 سے زیادہ 70 رمضان المبارک گزارے ہوں. 70 رمضان المبارک تو بہت ہوتے ہیں نا، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، بعض اوقات 6 سال کی عمر میں پہلا روزہ بچے رکھ لیتے ہیں، 75-76 سال کے لوگ، 65-66 سال کے لوگ، 55-54 سال کے لوگ، کسی نے 40 رمضان گزارے ہیں، 30 رمضان گزارے ہیں، یہ 31واں ہے، کسی نے 49 گزارے ہیں، گولڈن جوبلی رمضان المبارک طلوع ہو رہا ہے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے. آپ دیکھیے کہ عبادتوں میں ایک تو عمومی طور پر سہولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایتیں، مسافر کے لیے رعایت ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لے، بیمار کے لیے رعایت ہے کہ بعد میں، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس کے اندر موجود ہیں ساری بات. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ساقط نہیں ہوتی. کوئی 60 سال روزے رکھنے کے بعد یا 70 سال مسلسل روزے رکھنے کے بعد طبیعت کے اندر کوئی بے نیازی یا استرنا نہیں پاتا کہ بھائی میں نے تو اتنے روزے رکھے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں نا، آپ کو تو دیکھے ہی نہیں ابھی کچھ، اتنے روزے میں نے رکھے ہیں کہ اب تو طبیعت میں ایک استغنا کی کیفیت، طبیعت کے اندر مزید جستجو کی اور طلب کی کیفیت ہوتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنے زیادہ روزے رکھیں گے اتنی طلب کے اندر اضافہ ہوگا، اتنی جستجو کے اندر، اتنے ہی شوق کے اندر، اتنے ہی ذوق کے اندر اضافہ. وہ جو پچھلے رمضان میں فلاں فلاں چیزیں نہیں کر سکا تھا، ان کو کرنے، اعادہ کرنے، طبیعت پر بوجھ نہیں بلکہ اس کو صحیح معنوں میں اس پر سے گزر جانے کی خواہش پیدا ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہر عمر کے لوگوں پر روزہ فرض ہے، اور رمضان المبارک ہر موسم میں بھی آتے، اور موسم ایک تو وہ ہوتا ہے طبعی موسم جو چاروں طرف نظر آتا ہے، انسانوں کے بھی تو موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے، کبھی بدحال ہوتا ہے، کبھی اس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، حالات کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، کبھی دسترخوان سکڑ جاتا ہے، حالات میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. ان تمام حالات کے اندر روزہ فرض ہے. بڑھاپے اور جو لوگ عمر کو سے گزر گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ اگر پلٹ کر دیکھیں تو باواز بلند یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نوخیز جوانی کا روزہ بھی دیکھا ہے، ہم نے اٹھتی ہوئی جوانی کا روزہ بھی دیکھا ہے، ہم نے ادھیڑ عمر کا بھی روزہ دیکھا ہے، ہم نے بڑھاپے کا بھی روزہ دیکھا ہے. ساقط تو نہیں ہوا ہے روزہ کبھی. گویا ان تمام حالتوں میں بندگی رب مطلوب. جوانوں کو بھی بندگی رب کا سبق یہ روزہ سکھاتا ہے، بوڑھوں کو بھی بڑھاپے اور زوف کے باوجود، حالات کی تنگی اور ترشی کے باوجود یہ روزہ بندگی رب کا درس دیتا ہے. اور پھر یہ کہ گرمی کے روزے دیکھے ہیں ہم نے، اور سردی کے روزے دیکھے ہیں، اور برسات کے روزے دیکھے ہیں، اور ٹھنڈی ہواؤں کے اور گرم ہواؤں کے روزے، یعنی ہر حال کے اندر بندگی، اور سماجی اور تمدنی اور معاشرتی اعتبار سے جو اونچ نیچ ہم سب کی زندگیوں میں آتی رہتی ہے، ان سب کے حوالے سے بھی بندگی کا لوگ خود ہی پیچھے مڑ کر دیکھیں تو بآسانی بتا سکتے ہیں، بھائی 20-25 سال پہلے تو ہمارے پاس شہری میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، اب اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کچھ ہونے لگا. اور وہ بھی ہیں جو کہیں گے صاحب 25-30 سال پہلے تو کچھ تھا، کر لیا کرتے تھے، یہ تنگی بھی ہمیں دیکھنی تھی کہ اب شہری ہوتی ہے تو بس شہری ہو جاتی ہے، وقت کے لحاظ سے شروع ہوتی ہے، وقت کے لحاظ سے ختم ہو جاتی، جو روکھا سوکھا میسر ہے اسی پر روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے صبر و شکر کے ساتھ. اس لیے جو انسانوں کے مختلف مراتب اور زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور معاشرے کے اندر موسموں کے اتار چڑھاؤ سے لے کر انسان کی اپنی تمدنی اور معاشرتی اتار چڑھاؤ ہیں، ان سب کے اندر روزے کی فرضیت بندگی رب کا نسخہ ہے، تزکیہ نفس کا عنوان ہے، اور تعمیر سیرت اور کردار سازی کے حوالے سے بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہکانے کا اہتمام. میں نے ایک بات عرض کی تھی درمیان میں، اس پر ایک آدھ جملہ اور عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. یعنی رمضان المبارک معاشرے سے کٹ کر گزارنے کا مہینہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو بڑی مشکل ہے میرے لیے، میں تو سحری کے بعد جب نماز پڑھ کے فجر کی سوتا ہوں تو ظہر کے وقت اٹھتا ہوں، اور ظہر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں جلدی سے پھر سو جاتا ہوں. میں کسی سونے جاگنے پر بات نہیں کر رہا، لیکن انسانوں سے کٹ کر معاشرے کے حالات سے اپنے آپ کو کہیں دور افتادہ علاقے میں لے جا کر، اور کسی جنگل بیابان میں تو روزہ نہیں رکھا جاتا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں، جس میں سے ایک دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بھری پوری دنیا کے اندر لوگوں کو تلاش کرو جن سے ہمدردی کی جا سکے، جن کے غموں کو بانٹا جا سکے، جن کے روزے کے اجر و ثواب کو اپنے حصے کے اندر لکھا جا سکے. کبھی کبھی یہ لگتا ہے معاشرہ ایسا ہے، ہم بھی اسی کے ایک فرد ہیں، کہ فلاں کا روزہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو سڑکوں کے اوپر بیچارے سڑک کوٹتے رہتے ہیں اور ڈامر ڈالتے رہتے ہیں اور مشقت اٹھاتے رہتے ہیں، ان کو کیا روزہ رکھنا آتا ہو؟ دیکھیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اول تو یہ کہ روزے دار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذمہ لے لیا، کہ ہر نیکی 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک بڑھائی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، جس پس منظر میں نیکی کی گئی ہو، جس نیت سے کی گئی ہو، جس مشقت کو اٹھا کر کی گئی ہو، جس قربانی کا پیکر بن کر کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ 10 گنے سے 700 گنے تک ایک نیکی کا اجر جو ہے بڑھاتے پھیلاتے ہیں. لیکن خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے. یہ عجیب و غریب عبادت ہے، بندہ میرے خاطر شب و روز کی مشقتیں اٹھاتا اور برداشت کرتا ہے. بھوک اور پیاس تو کہنے میں سب سے آسان لفظ ہے، بھوک اور پیاس کا بھی شکار ہوتا ہے، لیکن مزمحل اور گئے گزرے قوا اور اعصاب جب جواب دے رہے ہوں اور دل و دماغ کی دنیا بھی اڑی اڑی سی اور ویران سی ہو، اس میں بھی وہ اپنے رب کی رضا کے لیے روزے کی طرف آتا اور جاتا اور بڑھتا ہے، تو یہ معاملہ کسی اور پر، کسی عددی اور کسی ہنسے پر کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، 100 ہوگا، 500 ہوگا، 10,000، نہیں، یہ نہیں. اس کا اجر تو میں ہی دوں، کیونکہ میں ہی جانتا ہوں میری خاطر اس نے جس نیت اور ارادے سے روزہ رکھا ہے اور مشقت اٹھائی، میں ہی واقف ہوں اس سے. اور اس جگہ تو یہ آ جاتا ہے کہ اس کا اجر میں ہوں، یعنی بندے نے روزہ رکھا اور بندے کو اس کا رب مل گیا. اور کوئی چیز چاہیے پھر؟ جب بندے کو رب مل جائے تو ساری نعمتیں پھر تو قدموں کے اندر ٹھہر ہیں، پھر تو ساری برکتیں اور مغفرتیں وسعت دامن کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں. تو بندے کو اگر اپنے رب کی تلاش ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اس روزے کو اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس اجر اور صلے کے حوالے کے ساتھ اور طبیعتوں کی ایک شرابی کے ساتھ، ایک بات آ رہی ذہن میں، کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، ہم میں سے سبھی لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی. جس وقت آنکھ کھلی تو وہ بمشکل ایک دو گھونٹ پانی پینے کا وقت تھا، جلدی سے آدمی نے پانی پی لیا. اب جہاں طبیعت کے اندر ایک سرور کا معاملہ ایمان کے حوالے سے، وہیں طبیعت کے اندر جو شیطان لقب لگاتا ہے، ایک نمائش کا معاملہ بھی ہے.